الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعمه وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أصداها وتمام منن والاها جمال الاحصاء عددها والناع عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ذلؤها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله وربانياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات الله بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، شب اول ماہ محرم ہے، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شب دعا ہے، شب ندبہ ہے، شب گریہ و زاری ہے، خوش بحال کہ جسے سیدہ مرضیہ نے پھر اس فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا، خوش بحال ان کا جو بقصد عزاداری آئے اور فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے، خوش بحال ان جوانوں کا کہ جنہوں نے قصد کر لیا کہ یہ ایام حسین ابن علی سے وقف ہے، خوش بحال ان بچوں کا کہ جن کو ان کی ماؤں نے لباس عزا پہنا کر مجلسوں میں روانہ کیا، سلامت رہیں وہ مائیں جنہوں نے بچوں کو دودھ پلاتے وقت یا حسین کی لوری سنائی، سلامت رہیں وہ باپ جنہوں نے انگلیاں تھام کر ہمیں عزا خانے آنے کا سلیقہ سکھایا، سلامت رہیں وہ نسلیں جنہوں نے تہ خانے میں رہ کر اس عزاداری کی حفاظت کی، سلامت رہیں وہ بزرگ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس عزاداری کو بچایا، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، یہ عزاداری کسی کی امانت ہے، اور ہم اس عزاداری کے امین ہیں، امانت میں جو خیانت کرتا ہے اسے سوال ہوتا ہے، یہ دولت جو تمہیں ملی ہے اس میں بہت سارے خون ہیں، یہ دولت جو تمہیں ملی ہے اس میں بہت سارے سر ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس عزاداری کو بچایا ہے، یہ دولت جو تمہیں ملی ہے یہ کسی ماں کی تمناؤں کا نتیجہ ہے کہ جو تم آج یہاں بیٹھے ہو، اس عزاداری کو دشمنوں کے چنگل سے بچا لو، کل کی نسلوں نے ہم تک یہ عزاداری پہنچائی ہے، اسی امانت کو ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے، جس طریقے سے ہم گزشتہ نسلوں کا احسان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں ہمارا تذکرہ اچھے سے کریں کہ ہم نے یہ امانت آئندہ نسلوں تک پہنچا دی، دولت عزا پہچانی آپ، غور کیجیے، توفیق چاہیے رونے کے لیے، جسم کا سب سے نازک حصہ بظاہر ظاہری جسم کا جو حصہ ہے وہ ہے پلکیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو جسم کے نازک حصوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ حصہ جو آنکھ کا حصہ، خود آنکھ کے کی حفاظت کے جو قوانین ہیں، وہ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے، چربی کے ڈھیلے کے لیے خدا نے کتنے حفظان اور حافظ اور حافظ اور محافظ کو تیار کیا ہے، یہ خود بحث ہے. اس لیے کہ چربی کا ڈھیلا ہے، اسے ذرا سی تپش پڑے گی، ذرا سی گرمی پہنچے گی، ذرا سی نمکینیت پہنچے گی، یہ پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. سب کے لیے حفاظت کا، یہ بھویں حفاظت کے لیے، یہ پیشانی پر شکنیں حفاظت کے لیے، یہ سب کچھ حفاظت کے لیے. کبھی بحث آئے تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن یہ پلکیں جنہوں نے اختیار عطا کیا ہے دیکھنے کے لیے، اگر یہ پلکیں نہ ہوتی تو دیکھنے کو اختیار نہ ملتا. یہ دیکھنے کا اختیار جو جب چاہا دیکھ لیا، جب چاہا نہ دیکھا، یہ ان پلکوں کا نتیجہ ہے. جسم کے درمیان، ظاہری جسم کے درمیان نازک ترین چیز یہ پلکیں ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے. غور کریں آپ کربلا کے چکر، غم حسین نے آل محمد پر کیا کیا ہے، آپ غور کریں. آپ کی آنکھیں کبھی ایسا ہوا کہ روتے روتے پلکیں زخمی ہو جائیں؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا روتے روتے پلکیں زخمی ہو جائیں؟ نہیں ہوا. ان یوم، پوچھئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان یوم الحسین اقرہ جفوننا واسبلا دموعنا. حسین کے دن نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے. اقرہ جفوننا، جس غم نے امام رضا کی پلکوں کو زخمی کر دیا ہو، دل امام رضا کا کیا اثر ہوگا؟ اسبلا دموعنا، ہماری آنکھوں سے سیل اشک جاری کر دیا. یبن شبیب، ان کنتا باقیان علی شیء فابکی علی الحسین. اے ریان ابن شبیب، اے شبیب کے فرزند، اگر کبھی تمہیں رونے کا دل چاہے، اگر کبھی تمہیں آنسو بہانے کا دل چاہے، فبکی علی الحسین، تو رو حسین کے اوپر رو. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذَبْحِ الْكَبْشَةِ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اب غور کریں، درد کو ملاحظہ کریں، کیوں کہا یہ تشبیہ، جو دی امام نے ذبح ایسے کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. گوسفند دن بھر میں نامعلوم کتنی بار ذبح کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی آہ نہیں کرتا ہے، کبھی کوئی فریاد نہیں کرتا ہے کہ ہائے گوسفند کو ذبح کر دیا گیا. دن بھر میں نامعلوم کتنی بار گوسفند ذبح کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی فریاد نہیں کرتا کہ ارے گوسفند کو ذبح کر دیا گیا. یعنی کہنا چاہ رہے، اے شبیب کے فرزند، ارے جس طریقے سے کوئی فریاد گوسفند کے ذبح کرنے پر نہیں کرتا ہے، ویسے ہی زہرا کے لال کو شہید کر دیا گیا، زہرا کے لال کو ذبح کر دیا گیا، یعنی ناموس خلقت کو ذبح کر دیا گیا، یعنی زہرا کی آبرو کو ذبح کر دیا گیا، یعنی خون رسالت کو ذبح کر دیا گیا، لیکن کسی نے ایک فریاد بھی نہیں کی. یہ ہے حسین، یہ دولت ہے، یہ عزاداری آپ کی امانت ہے. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، دشمن کو معلوم، محرم آ گیا، آپ نے لباس عزا پہن لیا، کچھ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کی، لوگوں نے اپنے قلم کو حرکت دینا شروع کی، حسین ابن علی کے خلاف لکھنا شروع کیا، لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا. محرم آتے ہی حسینیت کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. دشمنان اسلام کی لابی اپنا کام کرنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حسینیت اگر اسی طریقے سے پروان چڑھتی رہی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. ظلم محرم سے ڈرتا ہے، باطل محرم سے ڈرتا ہے، کفر محرم سے ڈرتا ہے، یزیدیت محرم سے ڈرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حقیقتیں کھلیں گی، اس لیے کہ یہاں ماضی کے دریچے کھولے جائیں گے، اس لیے کہ یہاں بزرگوں کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں حقیقتوں سے پردہ فاش ہوگا. لہذا اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جوانوں کو محرم سے یا تو جدا کر دیں. اب غور کیجئے، دشمن کی سازش، اینمی ریکگنیشن، دشمن شناسی اتنی اہم چیز ہے کہ معرفت میں اگر دشمن شناسی نہیں ہوئی تو انسان بہت بڑا عارف ہو تو دھوکا کھا جائے گا. اینمی ریکگنیشن، دشمن شناسی، معرفت شناسی کا عظیم پہلو ہے دشمن شناسی. اگر اپنے مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو مولا کے دشمن کو پہچاننا ہوگا. تا وقت ہے کہ ہم نے دشمن کو نہیں پہچانا، دشمن ہمیں پہچانتا ہے. ہمارے پاس کون سا ہیرا ہے، ہمارے پاس کون سی حقیقت ہے، یہ ہمارے دشمن کو معلوم ہے. دشمن کو معلوم ہے کہ عزاداری میں کیسے رخنے ڈالے جاتے ہیں، دشمن کو معلوم ہے کہ انجمنوں کے نام پر کس طریقے سے عزاداروں میں اختلاف پھیلایا جا سکتا ہے، دشمن کو معلوم ہے کس طریقے سے غلط باتیں اور غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے عزاداروں میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اپنے آپ کو اپنی دعاب غور کریں، کیا پلاننگ ہے دشمن کی. دشمن نے دیکھ لیا کہ نہ تو تلوار کے زور پر عزاداری کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیسے کے زور پر عزاداروں کو خریدا جا سکتا ہے. یہ دو چیز دشمن نے جان لی ہے. جیسے ہی عزاداری کے مقابلے میں کوئی آئے گا ویسے ہی دشمن کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لہذا دشمن نے دیکھا کہ اگر تشیع کو مٹانا ہے، اگر مکتب اہل بیت کو مٹانا ہے، اب دیکھیں دشمن کہاں تک ہے، دشمن کی فکر کہاں تک ہے. اگر مٹانا ہے انہیں تو ان کے اندر سے دو چیز کو کمزور کر دو. ایک گرین لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے. آج سے تقریباً 12-15 سال کی یہ تحقیق ہے جو آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں. پہچانیے ہمیں کتنی تحقیق کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی اپنے دشمن سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر تشیع کو ختم کرنا ہے، اگر مکتب اہل بیت کو ختم کرنا ہے تو ان میں دو چیز ہے، ایک ہے ریڈ لائن، ایک ہے گرین لائن. ایک ہے خط سرخ اور ایک ہے خط سبز. ان کو اگر مٹانا ہے تو ان دونوں کو کم دشمن پہچانا. انسان کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیز کار فرما ہوتی ہے، ایک ہے اس کا ول پاور، ایک ہے اس کی قوت ارادی اور ایک ہے اس کا سپورٹ، ایک ہے اس کی پشت پناہی. میدان کارزار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی قوت ارادی مضبوط ہو. میدان کارزار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جسے اپنے پشت پناہ پر بھروسہ ہو. یہی دو آدمی، یہی دو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، تیسرا نہیں کامیاب ہوتا. جہاں قوت، ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے، ڈاکٹر سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ مریض میں قوت ارادی کو بڑھاتا ہے. کبھی اچھا ڈاکٹر نہیں کہتا ہے کہ علاج کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم مر جاؤ گے. کبھی کوئی ڈاکٹر ہی نہیں کہے گا، مریض مرنے کے در پہ ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی قوت ارادی ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے، انسان کا ول پاور ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے. جو افسردہ ہو گیا، جو مایوس ہو گیا، وہ وہیں پہ بیٹھ جائے گا، وہ گھٹنے ٹیک دے گا. اور جس کو سپورٹ ہوگا، جس کا کوئی پشت پناہ ہوگا، کبھی وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ آگے بڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہے بیکنگ ہے، کوئی ہے پشت پناہ. مکتب اہل بیت کے پاس یہ دونوں چیز ہیں. دشمن پہچان رہا، اے کاش ہم نے سمجھ لیا ہوتا ہمارے پاس کیسی دولت ہے، اے کاش ہم نے سمجھ لیا ہوتا ہمارے پاس کیسی ثروت ہے، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا ہوتا، آج یہ اختلافات کی آماجگاہ ہمارے درمیان نہ ہوتی. ہم نے اپنی دولت کو نہیں پہچانا. دشمن کہتا ہے کہ اگر مٹانا ہے تشیع کو تو ان کو دولت کے ذریعے سے نہیں مٹا سکتے، ان کے سامنے تلوار کھینچ کر انہیں عزاداری سے دور نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں آ کر مناظرہ کے ذریعے سے ان کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر ان کو مٹانا ہے تو ان کے پاس ایک ہے ریڈ لائن جو ان میں ویل پاور ادا کرتی ہے، جو ان میں قوت ارادی ادا کرتی ہے، جو ان میں قوت مقاومت ادا کرتی ہے، جو ان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر لڑنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جو انہیں تعداد کی قلت اور تعداد کی کمی کے باوجود دشمن کے سامنے گھٹنا ٹیکنے نہیں دیتی ہے، وہ ان کی ریڈ لائن. اور تمام مشکلات کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود، تمام حالات کی دیگر گونی کے باوجود، جو چیز ان کا سپورٹ کرتی ہے وہ ان کی گرین لائن ہے. انہی دشمن پہچان رہا ہے کہ آپ کی ریڈ لائن کیا ہے، آپ کی گرین لائن کیا ہے. کہتی ہے تشیع اور مکتب اہل بیت کی ریڈ لائن کا نام ہے کربلا، گرین لائن کا نام ہے مہدویت. اگر تشیع کو مٹانا ہے، اگر تشیع کو برباد کرنا ہے، عزاداروں میں پھوٹ ڈال دو اور کسی طریقے سے ان کو نا امید کر دو. بس جیسے ہی یہ نا امید ہو جائیں گے، یہ جب رشتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ جب الگ الگ بٹ جائیں گے، یہ جب الگ الگ نام پر ہو جائیں گے، یہ جب الگ الگ فکروں میں ہو جائیں گے، تو خود بخود ہم رکھنا ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لہذا ضرورت ہے، وہ تو کہیے کہ اتنا مضبوط محافظ ہمارا ہے کہ دشمن کی ہمیشہ کی پالیسی کے باوجود وہ اس طریقے سے ہماری پشت پناہی کرتا ہے کہ کہتا ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ تم زندہ ہو تو مانو کوئی محافظ موجود ہے. صلوات بھیجئے بر محمد. ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں اس عزاداری کو بچانا ہے. یہ آنسو فقط رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، یہ آنسو سیدہ کی مدد ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ہم نے پہچانا نہیں، آئیے سیدہ کی مدد کریں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فریاد کر رہے ہیں، ابو بصیر سیدہ کی مدد نہیں کرو گے؟ فریاد ہے. کربلا میں سرکار سید الشہداء نے فقط نہیں کہا حل من ناصر، ہر امام پکار رہا ہے او حل من ناصر، کون ہے کربلا کی مدد کرنے والا؟ آنسو کربلا کی مدد ہے، آنسو خرمن باطل کے لیے برق تپا ہے، آنسو تخت شاہی کے کو سیلاب میں بہا لینے کا ذریعہ ہے، آنسو آنکھوں کی بصیرت اور بصارت کا نام ہے، آنسو دل کے ایمان کا نام ہے، آنسو حسینی طاقت کا نام ہے، آنسو پیر کی رمق کا نام ہے، آنسو شعور کی بالیدگی کا نام ہے، آنسو فکر کی بالندگی کا نام ہے، آنسو حسینیت کی علم بردار ہے، آنسو آزان کی آواز ہے، آنسو نماز کی پکار ہے، آنسو انسانیت کا علم بردار ہے. جتنے یہ آنسو بڑھتے چلے جائیں گے حسینیت کامیاب ہوتی چلی جائے گی. لیکن آنسو با مقصد آنسو، وہ آنسو جو ہمیں حسینی بناتے ہیں. میں نے کل کہا آپ کے سامنے آج سے شروع کرنا ہے، آج ربیع الاول تک آج سے شروع کرنا ہے، اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے اور اچھائیوں کو دیکھنا ہے. ہم میں کیا برائی تھی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جائیں، تو یہ آنسو کامیاب کر گیا ہمیں. اور اگر برائیاں بڑھتی چلی جائیں، اختلافات بڑھتے چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے آنسو نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ رسم و رواج ہے. آنسو اثر رکھتا ہے، آنسو میں اثر ہے. یہودیت اور دشمنان اسلام آج بھی آنسو سے ڈرتے ہیں.